الرحمن الرحيم معدل سامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وآزواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد عن عمرو بن الاحرس الجشمی رضی اللہ عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول بعد ان حمد اللہ تعالی واثنا علیہ وذکر ووعظ ثم قال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يؤتين فروشكم من تكرهون ولا يعزن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. پہلے سے مضمون چل رہا ہے عورتوں کے سلسلے میں، خاص طور سے اپنے ازواج اور اپنی بیویوں کے بارے میں بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. کئی حدیثیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں. یہ حدیث ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے اور حضرت عمر بن احوص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. صحابی یعنی وہ پس منظر، وہ وقت، وہ زمانہ بتا رہے ہیں کس وقت میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا. کب سنا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے اور بہت اہم ہدایتیں دے رہے تھے، بہت ہی اہم ترین. حجۃ الوداع آپ جانتے ہیں، حجۃ الوداع سن ہجری 10 کے اندر پیش آیا. حج فرض ہونے کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا، اور وہ حج ایسا تھا کہ آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، جو آنا چاہے آئے. اعلان عام، جس کے نتیجے میں 1,25,000 سے زیادہ صحابہ اس موقع پر شریک ہوئے آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے. ایسی بڑی سعادت، اللہ کے نبی کے ساتھ حج، اللہ اکبر، کوئی معمولی بات نہیں. اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے اور لوگوں سے میرا آخری اجتماع ہے، اس لیے اس موقع پر جو آپ نے ہدایتیں دی ہیں انتہائی اہم ترین ہدایتیں ہیں. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنما اصول آپ نے اس میں بیان فرمائے. قیامت تک آنے والی انسانیت کے رہنما اصول، انسانیت کی دنیوی اور اخروی ترقی کن اصولوں کے اوپر مبنی ہے، دنیا میں کیسے جینا چاہیے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، منتخب کر کے اہم اہم باتیں آپ نے اس وقت بیان فرمائی. اسی کو فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے اللہ کی تعریف اور اس کی ثنا و صفت بیان کرنے کے بعد، سب سے پہلے تو وہی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کری جاتی ہے خطبے میں بھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد فرما وذکر و واعظ، آپ نے تذکیر کی، وعظ و نصیحت فرمائی، تفصیل ہے، لمبا خطبہ ہے حجت الوداع کا، اور احادیث کی کتاب کے اندر مختلف کتابوں کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے مضمون کی مناسبت سے دو ایک باتیں بیان فرمائی. مضمون چل رہا ہے عورتوں کے سلسلے میں، اس لیے آپ نے عورتوں کے بارے میں جو بات فرمائی وہ اس حدیث میں بیان ہوئی، باقی باتیں جو ہیں وہ یہاں بیان نہیں ہوئی، وہ دوسرے موقع پر حدیث میں اندر اس کا ہے. بہت ہی اہم ترین نصیحتیں ہیں، ایک ایک کو بھی اگر گنوایا جائے گا تو وقت اسی میں چلا جائے گا. فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت اللہ کی تعریف فرمائی، ثناء و صفت بیان فرمائی، اور وعظ و نصیحت کی بہت ساری اہم باتیں بیان فرمائیں. اس کے بعد آپ نے سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، الا سن لو اچھی طرح، متوجہ کرنے کے لیے جملہ ہے، یعنی سرسری نہ سنیں بلکہ غور کر کے سنیں، خبردار ہو جائیں. الا واستوصوا بالنساء خیرا، دیکھو عورتوں کے ساتھ میری وصیت، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. جن جن باتوں کا آپ کو قیامت تک خطرہ تھا کہ امت کن باتوں کے اندر مبتلا ہوگی، کمزور پہلو جہاں جہاں ہو سکتے تھے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، ان سب کی آپ نے نشاندہی فرمائی. تو اس میں سے ایک کمزور پہلو یہ تھا کہ عورتوں کے بارے میں جو ہے ظلم ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، ان کے حقوق کی حق طلبی ہو سکتی ہے، تو آپ نے متنبہ فرما دیا کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو. وصیت جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وصیت اہم بات کو کہتے ہیں، تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، اور جب آدمی انتقال کرتا ہے تو وصیت کرتا ہے، کیا مطلب اس کا ہے نا؟ اب میں جا رہا ہوں، اہم باتیں میں تم کو بتا کے جا رہا ہوں، اس کے اوپر تمہارا عمل کرنا ضروری ہے. تو رپا سواستم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بس یہ اب اشارہ صفائی کے ساتھ آپ نے دے ہی دیا تھا کہ لا لی لا القاکم بعد عامی حاضا، شاید اس موقع کے بعد اس کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، صاف بات ہے. اس لیے آپ نے بہت اہم باتیں بیان فرمائی. تو اس میں سے ایک بات یہ کہ عورتوں کے بارے میں خصوصی نصیحت فرمائی، اور ان کے بارے میں فرمایا فإنما هن عوان عندكم، دیکھو وہ تمہارے پاس قیدی ہیں. عورتیں، عورتیں کیا ہیں؟ تمہارے پاس قیدی ہیں. نکاح ہو گیا، نکاح کے دو بول، ایجاب اور قبول، زوجت کا اور قبیل تو. میں نے لڑکی کا باپ کہتا کہ میں نے تم کو تمہارے نکاح میں اس کو دے دیا، اور لڑکا کہتا میں نے قبول کر لیا. یہ دو بول، اس کے بعد نکاح ہو گیا، دو گواہ ہونا ضروری ہے. باقی جتنی چیز ہے وہ سب ہم نے اپنی طرف سے لگائے رکھی ہیں، بلا وجہ خامخواہ مشکل بنائے، آسان سے آسان عمل کو اتنا مشکل بنا کر رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آج مسلم معاشرہ کتنی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے. کتنا آسان تھا نکاح، ہم نے مشکل بنا دیا. یہ رسم، وہ رسم، دنیا بھر کی رسمیں اور رواج، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا، ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جو ہیں نکاح کی عمر گزر جانے کے بعد گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے کے انتظار میں، اور خودکشی کے واقعات، سوسائڈ کرنے کے واقعات، جہیز کا اتنا بڑا جو جھگڑا ہم نے اپنے ساتھ لگا دیا ہے کہ جو ہے شادی مشکل ہو گئی، زنا آسان ہو گیا. عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے حالات کا پناہ نکال رہا ہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے اس شہر کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری چیزیں، خراب چیزیں نہیں ہیں، پھر بھی بہت ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں، لیکن جو ہے نا یہ ہے نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا، جبکہ معاملہ کیا تھا، ایجاب و قبول، دو گواہ موجود ہوں، سمجھے. باقی سر مرد کے اوپر مہر کی رقم مقرر، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے دعوت ولیمہ کر لیں، اتنی لمبی دعوت، اس کو بلانا، اس کا پورے یعنی شہر کی دعوت کرنا، یہ سب جو ہے ہم نے اپنے ساتھ لگائے رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے دین کو مشکل بنا کے رکھا ہے. بہرحال یعنی کیا کیا، نکاح ہونے کے بعد، نکاح کے دو بول کے بعد عورت ہمارے پاس آ گئی، ایک اجنبی لڑکی ہمارے نکاح میں آ گئی،
اپنے باپ کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سہیلیوں کو، سب کو چھوڑ کر جو ہے ایک نئے گھر میں آ گئی، اجنبیت کا ماحول ہے. ہاں یہ شوہر بھی اس کے لیے اجنبی ہے، سب اجنبی ہیں، پہلی مرتبہ زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے، سب کو چھوڑ کر رخصت ہو کے ادھر آ رہی ہے، تو گویا کہ جو ہے اب یہاں یہ قید ہے. سمجھے اب یہ قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ایک قیدی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن حدیث کے اندر بھری پڑی ہے. سمجھے اب اس کو یعنی اپنے قیدی سمجھو، اب وہ کہیں جا نہیں سکتی، ہمارے نکاح کے اندر بند گئی، مرتے دم تک یہ بندھن قائم رہے گا، یہ کبھی چھوٹ نہیں سکتا، اتنا مضبوط ترین بندھن ہے، اتنا مضبوط جو ہے اس کی گرہ ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتی کوئی کچھ بھی کرے. لیکن اس کے بعد جو ہے اب شوہر کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی، ہر طریقے سے اس کو خوش رکھنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ لازمی ہے. اب آگے مرد کے ذمہ کیا حقوق ہیں، عورتوں کے ذمہ کیا حقوق ہیں، اسی حدیث کا میں مختصر اس کا ذکر ہے. فرماتے ہیں یہ فینما ہوا عوام عندکم، یہ عورتیں تمہارے یہاں قیدی ہیں. اب قیدی ہونے کے بعد فرماتے ہیں تم کو ان کے اوپر اس سے زیادہ کوئی حق نہیں ہے. لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، یعنی یہ تمہاری قید میں ہے، تمہاری مرضی تمہاری رائے کے بغیر یہ کہیں جا نہیں سکتی، تمہاری مرضی کے بغیر گھر چھوڑ نہیں سکتی، باقی جو ہے اپنی مختلف چیزوں کے اندر اس کو آزادی حاصل ہے. کیا ہے؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، بس ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ اگر کھلی گندگی کے اندر، فحش کام کے اندر، کھلے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، کوئی غلط کام کر بیٹھتی ہیں، تب تو پھر یعنی وہ یہ حق ختم کر دیتی ہیں، پھر شوہر میں کے گھر میں رہنے کا اس کو حق نہیں ہے، اس کے بعد دوسری کاروائی ہوتی ہے، وہ اپنا حق ختم کر دیتی ہے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر اس طرح کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، فاحشہ مبینہ کوئی غلط کاری یا شوہر کی نافرمانی، شوہر کی فرما بردار پناہ لازمی ہے اس کے لیے گھر کے اندر رہنا ضروری ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی کو قیدی کہتے ہیں. سمجھے اب یہ اگر کچھ اپنی مرضی سے شوہر کے خلاف کچھ کرے، فین فعل نہ کوئی غلط کام کر بیٹھے، شوہر نے منع کیا تھا کہ گھر سے نکلنا نہیں اور یہ نکلتی ہے اور دوسری برائیاں اس کے اندر ہے، منع کرتا ہے اور یہ مانتی نہیں ہے، تو پھر اگر اس طرح کرتی ہیں فَإِن فَعَلْنَا فَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کیا کریں؟ اس کی اصلاح کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بستر اس کا الگ کر دو، اس کے ساتھ رات مت گزارو، ایک بستر کے اندر اس کے ساتھ مت رہو. یہ سب سے پہلا ڈوز ہے عورت کے لیے، اور یہ اتنا اہم ترین اور مؤثر ڈوز ہے کہ عموماً اگر عورت شریف ہے، نیک ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے انجانے میں یا بھول چوک میں، یہی ایک بات کافی ہے اس کی اصلاح کے لیے. شوہر ناراض ہے میرے ساتھ، شوہر رہتا نہیں، بس یہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، اور سدھار ہو جاتا ہے. فاحجروہن فی المضاجع، اور ضرورت پڑے ذرا سی تعذیب کر سکتے ہیں. وضربوہن ضربا غیر مبرر، ذرا سی مار اس کو مار سکتے ہیں جو سخت نہ ہو. غیر مبرر کے معنی جو سخت نہ ہو، سخت مار نہیں، نشان نہ پڑے، کوئی عضو بیکار نہ ہو، ہڈی نہ ٹوٹے، زخم نہ آئے، خون نہ نکلے، اور نازک جگہوں پر نہ مارے. برائے نام تنبیہ، برائے نام ذرا سا ہاتھ لگا دیا، عورت کا اس طرح سے ہاتھ لگانا بھی اس کی توہین ہے، بس اتنا کافی. سمجھے گا رومال سے ذرا سا لگا دیا، مسواک ہے مسواک سے ذرا سا ہو کر دیا، لکڑی لے کر نہیں، ڈنڈا لے کر نہیں، توڑ پھوڑ کرنے کا نہیں، ہڈی پسلی توڑنے کا معاملہ نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں، یہ تو بالکل آرام ہے. انہیں غلط کاری کرتی بھی ہے تب بھی اس کو اس طرح پیٹنا جائز نہیں، اسی لیے شرط ہے غیر مبرر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ہے یہ، فضربو ہونا غیر مبرر، مارو حد میں رہتے ہوئے ذرا سا، لیکن نشان نہ پڑے، معمولی مارو، یہ بھی کافی ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ بستر الگ کر دینا، اس کے ساتھ نہ سونا. دوسرا اسٹیپ ایک معمولی سی تنبیہ اور تعدید، فَإِنْ آتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ بات مان جائیں تمہاری، تمہاری اطاعت اور فرما برداری میں رہیں تو پھر اس سے زیادہ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، اور کچھ ایسی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پریشان ہو، خامخواہ ستانا یہ نہیں، پرانی اب وہ ٹھیک ہو گئی توبہ کیا اور پرانی باتیں یاد کرا کے جو ہے اس کو جو ہے پن مارتے رہنا، یہ اس سے تعلقات بگڑتے ہیں. فلا تبغوا علیہن سبیلا. اس کے بعد پھر فرمایا حقوق کے بارے میں، اعلیٰ دیکھو سن لو اچھی طرح، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اعلیٰ سن لو اچھی طرح، غور کرو، متنبہ ہو جاؤ، کیا ان لکم علی نسائکم حقا، تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں، مرد کا حق عورت کے اوپر، شوہر کا حق اس کی بیوی کے اوپر، کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں اسی طرح ولی نسائکم علیکم حقا، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں، دونوں طرفہ معاملہ ہے، ایک طرفہ معاملہ نہیں، مرد کا حق عورت کے اوپر، عورت کا حق شوہر کے اوپر، دونوں طرف کے حقوق کی ادائیگی جب ہوگی تب معاملہ ایک گاڑی صحیح چلے گی اور کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا. اگر دونوں میں سے کسی طرف سے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو گئی تو پھر گاڑی اٹکے گی، پھر گاڑی نہیں چلتی آگے. ضروری یاد رکھنا اللہ کے نبی کے شریعت کے حکم کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر گاڑی کیسے چلے گی. فرماتے ہیں دونوں کے حقوق ہیں. پھر فرما فحق حکم علیہن، تمہارا حق ان عورتوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی کو نہ بٹھائیں. اللہ یوتی نہ فروش حکم من تکرم، جس کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، اور اپنے گھر میں جس کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو گھر میں داخل نہ ہونے دے. دونوں باتیں ہیں، یعنی کسی کو بھی گھر میں بلا اجازت شوہر کے نہ آنے دینا، یہ ایک شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے، اور اپنی عصمت کی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، اپنی شرم کی حفاظت کرنا یا عورت کا کے اوپر لازم ہے، یہ مرد کا حق ہے. نکاح کر کے لے آیا ہے تو پھر وہ عورت اس مرد کی ہے، اس عورت کے نظر کسی دوسرے مرد کے اوپر رہی اور اس نے خیانت کی، اپنے بستر کے اوپر اپنے ساتھ دوسروں کو بٹھایا، دوسروں کو سلایا، دوسروں کے ساتھ تعلقات کیا، یہ سب سے بڑی خیانت اس نے کی اپنے شوہر کے ساتھ، اس کی ممانعت کرنا. یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ صرف شوہر کی وفادار ہو، شوہر ہی اس کے ساتھ جو ہے متمتع ہو، فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اس کے پاس آنے کی بالکل اجازت نہیں ہونا چاہیے. یہ عورت کا بس سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ دوسرے حقوق یہ کہ اپنے گھر میں کسی کو اجازت تک نہ دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غیر تو غیر، رشتے میں بھی، عورت کے بھائیوں میں، رشتے داروں میں، کسی کو بھی اگر شوہر پسند نہیں کرتا کہ فلاں 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 جو ہے اے میرے گھر میں نہیں آنی، کسی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی رشتے دار ہو، یعنی اس حد تک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ پسند نہیں ہے تو پھر اس کو آنے نہیں دینا چاہیے. وقتی طور پر جو ہے بات کرنے کی اجازت دینا وہ بات الگ ہے شوہر کی موجودگی میں، لیکن شوہر کے غیر موجودگی میں کی بات ہے، شوہر کے غیر موجودگی میں اگر پابندی ڈالتا ہے شوہر تو پھر اس کو اجازت دیں. یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر حق ہے شوہر کا. اور پھر اس کے بعد آپ نے متنبہ فرمایا، اللہ سن لو اچھی طرح، کیا سنا؟ وحقهن علیکم، تمہارا حق ان کا حق تمہارے اوپر، یعنی بیویوں کا حق تمہارے ذمے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کھانے میں اور لباس وغیرہ میں، ان کی ضروریات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی تمہاری اپنی طاقت کے مطابق، تمہاری جیسی صلاحیت ہے، ہر آدمی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، کوئی مادار ہوتا ہے، کوئی درمیانی درجے کا ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی عورت کو خوش رکھے، بہتر سے بہتر کھلائے پلائے اور اس کی ضروریات کی انتظام کا انتظام کرے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے مردوں کو، اور یہ مردوں کے اوپر حق ہے عورتوں کا. رواح الترمذی. اگر ان ہدایات کو ہم سامنے رکھیں، امت سامنے رکھتی، تو آج جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ہمارے اس ملک میں بھی جو ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے, مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں, یہ صرف ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں, اسلام کی ذمہ داری, شریعت کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر تھی ہم نے اس کو پورا نہیں کیا, اس کی وجہ سے یہ سب تانے ہماری وجہ سے اسلام پر ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, مسلم پرسنل لا کے اندر تبدیلی. مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہیں, شریعت کی ہدایت ہیں. اگر اس کو تبدیل کر دیا گیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرے, اور شریعت کے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق حتی الوسع عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, امت مسلمہ کے ہر فرد کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے ارحم الراحمین اپنی رضا نصیب فرما, اپنا قرب عطا فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما, اپنے دین کی محبت نصیب فرما, دین کے اوپر استقامت نصیب فرما, ایمان کے اوپر استقامت اور اعمال صالحہ کے اوپر استقامت نصیب فرما, ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرما, موت کی سختیوں کو آسان فرما. اے اللہ مرنے کے بعد کی تمام منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, امت مسلمہ کے ہر فرد کی مغفرت فرما, اولین و آخرین کی مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما, ہمارے ملک و ہمارے شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ اغیار کے تسلط سے ہماری حفاظت فرما, دشمنوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام دینی مدارس کی, مکاتب کی, مراکز, دینی مراکز کی, خانقاہوں کی, دینی کام کرنے والوں کی, دینی جماعتوں کی, علماء کی, صلحاء کی, افواج کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما, اور ہر طرح کے شرور و آفات اور بلیات سے دنیوی اور اخروی, آسمانی اور زمینی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فخر سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.
سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.